آپ حضرات سے التماس ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر جناب میر امداد علی صاحب، فضیلت بیگم اور نسرین فاطمہ کے ارواح کو ایصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات پڑھی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ماہ اعظم اور فصل اعظم کا آغاز ہو چکا ہے۔ افق پر چاند نمودار ہو چکا ہے، یہ پیغام دیتے ہوئے کہ یہ دن اور یہ ایام مخصوص ہیں اس ماں کے نام جس ماں کی گودی دشت کربلا میں ویران ہو گئی۔ ہمارے یہاں رسم ہے، جب بھی محرم کا چاند ہم دیکھتے ہیں تو ان مہپاروں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے دشت کربلا میں قربانیاں دی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں تبرک لیے ہر گھر کی دہلیز پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد انہیں پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ مہینہ خوشیوں کا مہینہ نہیں ہے بلکہ غم کا مہینہ ہے، اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ سیاہ پوش ہو جائیں اور ان کو یاد کریں جو یاد کرنے کا حق ہے۔ الحمدللہ، ہمارے بعض عرفا، بعض بزرگان کا ایک خوبصورت جملہ ہے کہ آزاداری بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جو کسی اور مذہب کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ اس آزاداری کے توسط سے ہم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا امتحان کرتے ہیں۔ حسین کے نام پر، اولاد و اصحاب حسین کے نام پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، لیکن پیغام خدا اور رسول کا دیتے ہیں، اس لیے کہ حسین نے جو قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں دین کے تحفظ کے لیے ہیں۔ ایک بار پھر پروردگار عالم نے ہمیں حیات بخشی، زندگی دی کہ ہم فرش عذاب بچھا سکیں۔ یہ بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ इस नेमत का शुक्र यह है कि हम उसको याद करें जिसने हमें दश्ते करबला में याद किया है, हम उसको उसका तस्करा करें जिसने अल्लाह के जिक्र और अल्लाह के तस्करे के लिए कुर्बानियां दी हैं, और यहां से वो मारिफत और वो मोहब्बत लेकर जाएं जो मोहब्बत और मारिफत हमें दुनिया और आखिरत में काम आ सके। बहौल कुव्वत इलाही हम कोशिश करेंगे इस अशरे माह अज़ा में इस मौजू के तहत अपनी बात को आगे बढ़ाएं कि हुसैन वारिस से अनबिया है। मौजू सुखन रहेगा हुसैन वारिस से अनबिया। काफ़ी अखलाकी नुकात, काफ़ी अखलाकी तस्करा हमने किया है गुज़श्ता मजालिस अज़ा में जब हम आपके दरमियान रहे हैं, तो हमने सोचा ये कि एक ऐसा मौजू का इंतखाब किया जाए जिसमें रिपीटेशन कम हो, तकरारी बातें कम हों, ताकि हम और आप करीब हो सकें, हम मुताले पर मजबूर हों और कुछ पढ़ के आए आपको सुना सकें। अजीम मौजू है कि हुसैन वारिस अनबिया। आज की मजलिस में ये चाहता हूँ तमहीदी तौर पर इनकलाब करबला के कुछ अजीम इम्तियाजात का तस्करा करूँ। क्यों ये इनकलाब करबला आज तक बाकी है और इस इनकलाब करबला ने ये मकाम जो हासिल किया है, जो मकाम शाही से बुलंदतर है, कहते कभी कभी मकाम अल्लामा इकबाल कहते हैं मकाम फ़क्र है कितना बुलंद शाही से, कभी कभी मकाम फ़क्र तशनगी प्यास गुरबत का मकाम इतना बुलंद हो जाता है कि उस मकाम के सामने बादशाहों का सर झुक जाता है। लोग बादशाहत की तमन्ना करते हैं, लेकर लूट कर फ़ख्र का एहसास करते हैं, लेकिन दश्ते करबला में करबला वालों ने लुटा कर फ़ख्र का एहसास किया। लूट कर खुश हो जाना और है, लुटा कर मुस्कुराना और है। देखिए मकाम फ़ख्र कितना बुलंद है शाही से, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ये इनकलाब करबला जहाँ पर अफराद कम थे, सहूलियात कम थीं, तसहीलात कम थे, जंगी साजो सामान कम थे, इसके बावजूद ये इनकलाब दुनिया में बेनज़ीर है, इसकी तरफ तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। तो उनवान है आज के तकरीर का इम्तियाजात करबला। क्या मिला करबला वालों ने, क्या दिया, करबला वाले कैसे कामयाब हो गए और ये इनकलाब क्यों आज तक बाकी है, उसके कुछ इम्तियाजात हैं जिसकी तरफ तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। पहला इम्तियाज़, करबला को जैसा रहबर मिला दुनिया के किसी इनकलाब को वैसा रहबर नहीं मिला। उम्मत उसी वक्त कामयाब होती है जब उम्मत के लिए एक बेनज़ीर रहबर मिल जाए। रहबरियत का मकाम बहुत बुलंद है, रहबरियत का रुतबा बहुत बुलंद है। इनकलाब करबला को हुसैन जैसा रहबर मिला, हुसैन जैसा इमाम मिला। इस रहबर में खसूसियात क्या थीं? ये रहबर जो काम करने जा रहा है उस काम पर उसको मुकम्मल यकीन था। जब तक काम पर भरोसा ना हो वो इनकलाब कभी कामयाब नहीं होता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। उस काम पर जब तक यकीन ना हो वो काम इंसान कामयाब तक नहीं पहुंचा सकता। क्या है इस रहबर में खसूसियत? इनकलाब करबला से पहले अक्सर लोग यही कहते थे कि जाओ लड़ो हम आते हैं, लेकिन हुसैन ने कहा मैं जा रहा हूं मेरे साथ चलो। यह नहीं कहा कि जाओ लड़ो तुम जीत जाओगे तो हम इनाम लेने के लिए आ जाएंगे। हुसैन ने कहा नहीं, मैं चल रहा हूं करबला की तरफ, तुम भी मेरे साथ चलो। हर जगह पर, हर मोड़ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने मकसद और अपने क़याम का ऐलान कर दिया कि मैं जो करने जा रहा हूं, जो क़याम इनकलाब, उस पर मुझे मुकम्मल यकीन है कि जीत मेरी होगी। ना माले गनीमत, نہ تخت و تاج نہ شہنشاہی ملنے والی نہیں ہے. جو چیز ملے گی وہ ہے شہادت. یہ راہ اس کا انجام شہادت ہے. اگر انجام پر توجہ کر لو گے تو میرے ساتھ چلو. اپنے کام پر مکمل بھروسہ تھا. اور دوسری خصوصیت سے رہبر کی یہ تھی کہ وہ اس منزل کی طرف جا رہا تھا اور لوگوں کو اعلان کرتے ہوئے جا رہا تھا, یہاں بچنا ہو تو مت آؤ, یہاں دین بچانا ہو تو آؤ. جو لوگ یہ تصور کریں ہم امام حسین کی پناہ میں چلے جائیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی, وہ لوگ میرے ساتھ نہ آئیں. اس لیے کہ جان بچانے کے کئی راستے ہیں. کوئی غار میں چھپ جائے تو جان بچ جائے گی, کوئی شہر چھوڑ کر چلا جائے تو جان بچ جائے گی. اگر جان لٹانا ہو, قربانی دینا ہو تو میرے ساتھ چلو. یعنی پہلے ہی اپنی مشن کا اعلان کر دیا کہ اس راہ میں شہادت یقینی ہے, اور شہادت کے بعد جو حیات ملنے والی ہے اس پر موت کبھی نہیں آئے گی. تم اگر میرا دامن چھوڑ کر جاؤ گے تو ممکن ہے زندہ رہ جاؤ لیکن زندگی کبھی نہیں پاؤ گے. زندہ رہنا اور ہے اور حیات کو پانا اور ہے. مجھے چھوڑ کر جاؤ گے تو زندہ رہ سکتے ہو لیکن مر جاؤ گے, لیکن میرے ساتھ چلو گے تو مر جاؤ گے ضرور لیکن زندہ رہ جاؤ گے. حسین کی بارگاہ میرے ساتھ چلو, شہید ہو جاؤ گے. اب شہادت کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے وہ بے نظیر زندگی ہے. شہادت کے بعد پھر کوئی کسی کو مار نہیں سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے شہادت کے بعد پھر کوئی کسی پر حملہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ موت کے بعد جو حیات آنے والی ہے وہاں تک انسان کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے. اس لیے جب حور نے راستہ روک کر امام حسین سے کہا کہ حکم ہے ابن زیاد کا کہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا, تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کر لو گے, تمہاری کوشش کیا ہے؟ تو حور نے کہا تھا کہ ہم آپ کا سر قلم کر دیں گے, آپ کا تن سے آپ کا سر الگ کر دیں گے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام پہنچایا, جاؤ کہہ دو تمہارے ابن زیاد سے جس دن میرا سر میرے تن سے جدا ہوگا اس دن حسین زندہ ہو جائے گا. دشمن کی آخری کوشش سر کو تن سے جدا کر دینا ہے, اور امام کی زندگی کی پہلی ابتدا جب سر تن سے جدا ہو تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. اب جو شہادت کے بعد زندگی ہوگی اسے کوئی ختم نہیں کر پائے گا. اس لیے اب ساری دنیا چپ ہے, اگر بول رہا ہے تو حسین بول رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جب حسین بولنا چاہ رہے تھے تو روک رہے تھے. جی شہادت سے پہلے جب حسین بولنا چاہ رہے تھے, خطبہ دینا چاہ رہے تھے, تو حسین کو روکنے کی کوشش کی گئی, تیر چلائے گئے, تلوار چلائے گئے. لیکن جب شہادت کے بعد اب حسین بول رہے ہیں ساری دنیا چپ ہے. تو یہ انقلاب کربلا کا پہلا امتیاز یہ ہے کہ ایسا رہبر ملا کہ کسی بھی انقلاب کو ایسا رہبر نہیں ملا ہے. غور کی مطالعہ کی جا محرم شروع ہو چکا ہے, دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں. کیا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے, کس مقام پر ہے آپ کی شخصیت, کس بلندی پر ہیں, یہ ضروری ہے مطالعہ کریں. کہ عقیدہ جب ہمارا دل مانتا ہے کہ امام کے علاوہ کوئی رہبر ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن اسٹڈی بھی ہونا بہت ضروری ہے. آیت اللہ عظمیٰ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جہاں پر اس کی تفسیر میں سوائے حسین کے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. کبھی کبھی ایسا بھی مطالعہ ہونا ضروری ہے. کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کی تفسیر میں سوائے حسین کے کوئی ہمیں نظر نہیں آتا. بتاؤ کون سی آیت ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس آیت کے ذیل میں رہبروں کو ڈھونڈو, تلاش کرو دنیا کے رہبروں کو. اطمینان پانے والی نفس سوائے حسین کے اور کوئی نہیں. اس لیے کہ کھلے میدان میں, مسجد میں, عزاخانوں میں اطمینان پانا اور ہے, مقتل میں شہیدوں کے درمیان کھڑے ہو کر اطمینان پانا اور ہے, جس کی مثال قرآن مجید میں پروردگار عالم دے رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اس کی مثال کہیں نہیں ملتی سوائے حسین کے. اور دوسری آیہ کریمہ ہے, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون, کہ جو لوگ راہ خدا میں جان دیتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں, وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور اللہ سے اپنے رزق کو پاتے ہیں. ہم سوائے حسین کے دشتے کربلا میں کسی اور کو نہیں دیکھا کہ موت کے بعد حیات کسے کہتے ہیں, کہ سر تن سے جدا ہو چکا ہے اور آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے. کربلا موت کا مرکز نہیں ہے, کربلا حیات کا مرکز ہے. اس لیے جوش مالی آبادی نے کہا تھا, کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے, تند انفاس سے افلاک کو برماتی ہے, تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے, چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے, کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے. موت سے لڑ گئے یہ افراد. وہ حیات کے تصور جو قرآن مجید کہہ رہا کہ شہید زندہ ہوتا ہے, اس حیات کا تصور سوائے دشت کربلا میں ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا ہے. تو یہ رہبر, بہترین رہبر ملا انقلاب کربلا, معصوم, عالم, آگاہ, بصیر, کیا کرنے جا رہے ہیں انہیں معلوم ہے, تقدیر پر بھروسہ نہیں کیا ہے. غور کیجیے گا, کچھ ٹیکنیکل گفتگو میں کرنا چاہ رہا ہوں. اکثر ہوتا یہ کہ چلو جاتے ہیں لڑتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے. اکثر جنگیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں کہ ہم انسان سوچتا ہے چلو جاتے ہیں لڑتے ہیں دیکھیں کون جیتتا ہے, اور جیت کے بعد دیکھا جائے گا. یعنی کہ اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا, حسین مقدر میں یہ تھا کہ حسین شہید ہو جائے, ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ مومن مکمل طور پر تقدیر پر بھروسہ نہیں کرتا ہے. جب تک تدبیر وہ پر بھروسہ نہیں ہو اس وقت تک تقدیر کامیابی عطا نہیں کرے گی. تقدیر اور تدبیر دونوں چیزیں ضروری ہیں, ساتھ ساتھ چلیں. علامہ اقبال کے بقول, مومن کبھی تقدیر کا پابند نہیں ہوتا, وہ اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے. پابندی تقدیر کے, پابندی احکام, یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے مرد خرد مند. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات, مومن ہے فقط اللہ کے احکام کا پابند. وہ کیا کہہ رہا ہے اگر انسان اس کے تلے ڈھلتا چلا جائے لیکن انقلاب برپا ہو جائے. اکثر ہمیں سوچتے ہیں تقدیر میں ایسا تھا ہو گیا, نہیں. امام حسین نے مکمل تیاری کے ساتھ, تدبیر کے ساتھ اس انقلاب کا آغاز کیا اور اس کو انجام تک پہنچایا. تو پہلا امتیاز ہے انقلاب کربلا کا, حسین جیسا رہبر. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز ہو. دوسرا امتیاز ہے انقلاب کربلا کا, جیسے ساتھی حسین کو ملے ویسے ساتھی کسی اور کو نہ ملے. کم ہوں, اچھے ہوں, بہتر ہے اس سے کہ زیادہ ہوں اور ڈرپوک ہوں. اور کیجیے گا اس بات کی طرف, کم ہوں, اچھے ہوں, مضبوط ہوں, سچے ہوں, بہتر ہے اس سے کہ زیادہ ہوں, کثیر تعداد ہو لیکن بزدلی ہو, ڈرپوک ہوں, خوف ہوں. معاف کیجیے گا, صلوات پڑھیے محمد والے کو, مجھے دے دیجیے. معافی چاہتا ہوں, کچھ آواز گرفتہ ہے آج. وہاں مجلس سے پڑھ کے آ رہا ہوں استقبال محرم کی, تو فلائٹ کا سفر بھی کوئی تر. انقلاب کے ساتھ دینے والے کیسے ہیں؟ محب نہیں, محب پہلا مقام ہے. من مات علی حب آل محمد, محبت اہل بیت نہیں, اس سے ایک مقام آگے. محبت اہل بیت سے ایک مقام آگے, محب سے ایک مقام آگے ہے شیعہ کا. محبت کوئی بھی کر سکتا ہے. اہل بیت کو چاہنے والے اور محبت کا اظہار کرنے والے ہندو بھی مل جائیں گے آپ کو. مولا کی تعریف کرنے والے, آپ آئیے ہمارے یہاں, میں بتاتا ہوں, محفلوں میں, مقاصدوں میں بڑے بڑے سکھ اور ہندو امام حسین کی تعریف کرنے لگتے ہیں, اور وہ تعریف پہ مجبور ہیں. یہ نہیں کہ عقیدے میں تعریف کر رہے ہیں, ان کا عقیدہ ہے امام حسین علیہ السلام ان کے تیسرے امام, ایسا نہیں ہے. عقیدے کی وجہ سے تعریف نہیں کر رہے ہیں, کمالات کی وجہ سے تعریف کر رہے ہیں. کوئی حسن کو دیکھے تعریف نہ کرے اندھا ہے. کسی چمن میں کوئی جائے اور گلوں کی تعریف نہ کرے, اس کا احساس مر چکا ہے. جس کا بھی احساس زندہ ہو وہ حسن کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ. ساری دنیا کا حسن ہندوؤں نے بھی دیکھا کہ حسین میں, تعریف کرنے لگے. یہ عقیدے کی وجہ سے تعریف نہیں ہے, یہ حسن کی وجہ سے تعریف ہے. دو چیزیں مجبور کر دیتی ہیں تعریف کرنے پر, ایک حسن, دوسرے احسان. دو چیزیں مجبور کر دیتی ہیں انسان کو تعریف کرنے پر, ایک حسن, دوسرے احسان. حسن کمالات کی وجہ سے اور احسان قربانیوں کی وجہ سے. جو گھر انفاق کرتا چلا جاتا ہے, جو فرد دیتا چلا جاتا ہے, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. ان کو معلوم تھا کہ وہ گھر ہے جو کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں, اور جس نے بھی اس گھر سے مانگا اس کا دامن کبھی خالی نہیں رہا ہے. اور آتے رہے فرشتے, آتے رہے ملائک, آتے رہے اس گھر پر, تعریف کرتے ہوئے چلے گئے. ایک ہے مقام, مقام ہے محبت, محب کا مقام ہے, جو بھی شامل ہو سکتا ہے. جیسے شافعی بھی شامل ہو گئے, امام شافعی. کفاکم فی فضلکم یا اہل بیت المصطفیٰ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ.
امام شافعی نے کہا آپ اہل بیت رسول تمہاری فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہے. درود نہ پڑے اس کی نماز ہی, اس کا مطلب یہ کہ شافعی امام حسین کے عقیدت مند ہیں. وہ عقیدہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ مانے اور پہچانے, نہیں یہ تعریف ہے, حسن کی تعریف, احسان کی تعریف ہے. انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی. لیکن ایک مقام اور ہے جو مقام ہے شیعہ کا, تعریف کرے اور تعریف کرنے کے بعد ساتھ ساتھ چلے. جہاں حسین جا رہے ہیں وہاں ہم بھی جانے کی کوشش کریں. کامیاب ہونا یا نہ ہونا اور بات ہے, لیکن چلنا پڑے گا. اسی سڑک پر کھڑے رہیں جہاں پر امام حسین علیہ السلام ہیں, نقش قدم پر چلے, اسے کہتے ہیں شیعہ جو محبت کے ساتھ یہ قدم آگے بڑھ گیا ہے. کیا اور بھی کوئی مقام ہے جو محبت کے بعد تشیع اور شیعہ ہونے کے بعد انسان ناصر بنے؟ نصرت کا مقام شیعہ سے بھی بلند ہے. غور کیجئے گا, بڑا ظریف نقطہ ہے. نصرت کا مقام شیعہ سے بھی بلند ہے. کیا ہے نصرت میں؟ کہ جب ضرورت پڑے تو اب اپنی زندگی کو اپنی زندگی نہ سمجھے, اگر وہ امام اشارہ کر دیں تو اپنا سب کچھ لٹا دیں, اپنا سب کچھ لٹا دیں. اسے کہتے ہیں ناصر. اس لیے شہدائے کربلا کے لیے ہم محب کے عنوان سے سلام نہیں کرتے, شیعہ کے عنوان سے سلام نہیں کرتے, السلام علیکم یا انصار دین اللہ. اب ان کو ہم سلام کرتے ہیں, اے دین کی نصرت کرنے والے تم پر ہمارا سلام ہو. یہ مقام محبت اور مقام شیعہ سے ایک بلند مقام ہے, مقام نصرت. ماہ عزام میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا, اپنی خواہش عزاداری کو اپنی خواہش سمجھ کر مت آئیے, عزاداری کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھ کر آئیے. بچا ہوا وقت مجلس کے لیے مت دیجیے گا, اپنے وقت سے نکال کر اصل وقت مجلس کے لیے دیجیے گا. وقت بچ گیا ہے چلو آج مجلس میں چلے جاتے ہیں, اسے عقیدہ نہیں کہتے. آپ کہیں بھی وقت استعمال کر سکتے ہو, بچا ہوا وقت عزاداری کے لیے مت دیجیے گا. یہ دیجیے اپنی زندگی کا اصل جو پرائم ٹائم ہے اس کو مجلس کے لیے دیجیے گا. اپنے اصل برناموں میں مجلس رہے, اصل پروگرام میں مجلس رہے. بقول کسی بزرگ عالم دین کے کہ سر فہرست حسین رہے اس کے بعد سب کچھ رہے. سر فہرست حسین, پیسہ بچ گیا تو عزاداری کے لیے دے دے نہیں, اصل سرمائے میں سے عزاداری کے دیجیے گا. اس لیے میں ماہ محرم میں خمس کا بھی تذکرہ نہیں کروں گا, بچت میں سے کچھ دے دو. نہیں, حسین نے سب کچھ لٹا دیا ہے, تم بھی حسین کے نام پر سب کچھ لٹا دو. حسین لیکھتے نہیں ہیں, حسین اپنا قرض ادا کر دیتے ہیں, سب کچھ ادا کر دیتے ہیں. یہ نصرت ہے, نصرت بہت بڑا مقام ہے. ہمارے ناصروں پر اماموں نے کہا ہے, ہمارے ناصروں کو سلام جو ہاتھ سے ہماری نصرت کرتے ہیں اور دل سے ہماری نصرت کرتے ہیں اور زبان سے ہماری نصرت کرتے ہیں. ناصروں کی تین قسمیں ہو گئیں, ایک زبان سے نصرت کرنے والے یا حسین کہنے والے, حسین کی تعریف کرنے والے, حسین کے فضائل و مصائب بیان کرنے والے زبان سے نصرت کرتے ہیں, دوسرے ہاتھ سے نصرت کرتے ہیں حسین کا ماتم کرنے والے, اپنے ہاتھوں سے محبان حسین کو سبیل اور شربت پلانے والے, اور دل سے نصرت کرتے ہیں. اس دل میں کوئی اور نہ آئے ماہ محرم میں سوائے حسین کے. یہ دل مخصوص ہے حسین کے لیے. اگر ہمارا دل مخصوص ہے حسین کے لیے, ہاتھ مخصوص ہے حسین کے لیے, زبان مخصوص ہے حسین کے لیے, تب ہم جا کر حسین کے ناصر بنیں گے. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. اور اس کا جواب امام نے سوال بھی کیا, حل من ناصرین ینصرنا. یہ نہیں کہا کون ہے میری مجلس برپا کرنے والا, نہیں. مجلس برپا کرنے کے لیے ساری دنیا ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی نے کہا, اگر لوگ مجلس برپا کرتے کرتے تھک جائیں تو ان کو درختوں کی آواز ان کے کانوں تک پہنچے گی کہ وہ مجلس پڑھ رہے ہوں گے. دنیا بھری پڑی ہے, ہم سے جو سوال کیا گیا وہ نصرت کا ہے. کیوں کربلا آج تک باقی ہے؟ انقلاب کربلا, عظیم رہبر ملا انقلاب کربلا کو اور عظیم ناصر ملے. جب تک زندہ رہے, پوری توجہ چاہتا میرے عزیزوں, جب تک زندہ رہے ایک تیر بھی امام کے بدن میں پیوست نہیں ہوا. اور وہی پیغام ہمارے لیے ہے, جب تک تم زندہ ہو حسین کے مقصد پر کوئی حملہ نہ کر سکے. کربلا ایک دن کا واقعہ نہیں ہے, ایک زندگی ہے, یہ کائنات ہے. تا قیامت اس واقعہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا, لوگ ناصر کو ڈھونڈتے رہیں گے. 72 ملے
لیکن اچھے ملے, معتبر ملے. جوش ملی آبادی کے بقول, وہ جس ایک عدد میں دولت ذبح عظیم تھی, اس ایک عدد کو تو نے 72 بنا دیا. ایک عدد یہ حر حبیب مسلم یہ نام نہیں ہے, یہ صفات ہے, یہ نام نہیں ہے. اگر یہ نام ہوتے تو اپنے قبیلے کے سردار ہوتے. کوفے میں اگر حبیب رک جاتے تو کوفے میں سرداری ان کے ہاتھ میں تھی. مسلم بن اوسجا سردار تھے, حر سردار تھا, 1000 فوج لے کر آیا تھا. یہ سب نام نہیں ہے, صفات ہیں. اگر وہ نام ہوتے تو سرداری اپنی چھوڑ کر کبھی نہ آتے. سارے سردار, مسلم بن اوسجا سردار, حبیب بن مظاہر, حر ابن زیاد رہا, یہ سب سردار تھے. لیکن سارے سردار جب کربلا میں آئے تو حسین کی سرداری کے آگے ان کو اپنی سرداری بہت چھوٹی لگی, انہوں نے قربان کر دیا. نام حسین میں جب قربانیاں دینی شروع ہوتی ہیں تو وہ ناصر بن جاتا ہے, اور ایسے نصرت کرنے والے کو امام معصوم سلام کرتا ہے. کربلا کے بعد ہمارے کئی اماموں نے سلام کیا ان کے نام لے کر جو دشت کربلا میں موجود تھے. امام کے سلام کا مستحق بن جانا بہت کمال ہے. میرے عزیزو, انقلاب کربلا کی بہت بڑی خصوصیت یہ, صحابی اچھے ملے. اندھیرے کا بہانہ بنا کر کئی لوگ بھاگ جاتے ہیں, گھر والوں کا بہانہ بنا کر کئی لوگ بھاگ جاتے ہیں, حکومت کا, دولت کا بہانہ لے کر کئی لوگ بھاگ جاتے ہیں. ہر اعتبار سے حسین نے اپنے اصحاب کو ٹٹولا, پرکھا, جانچا. اندھیرے اندھارا اندھیرے بھی بند کر دیا, چراغ بھی گل کر دیا, اور اس کے بعد کہا چلے جاؤ. جب چراغ جلایا تو دیکھا جو تلوار نیام میں تھی وہ تلوار گردن پر تھی, اور کہا مولا آپ کو چھوڑ کر جائیں کہاں؟ زندگی آپ سے جدا رہنے میں نہیں ہے. جو آپ سے الگ ہو گیا وہ مر گیا, جو آپ سے جڑ گیا وہ مر کر بھی زندہ ہو گیا, ہم کہاں جائیں؟ ایسے انصار پر امام حسین علیہ السلام نے سلام کیا ہے, ہمارے اماموں نے سلام کیا ہے. جو اصحاب کو مولا امام علی 10 اصحاب کو ڈھونڈ رہے تھے, اور امام حسن 5 لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے, ایسے کٹھن ماحول میں حسین نے 72 کو جمع کر لیا, 72 کو جمع کر لیا, اور 72 نے قربانیاں دی, کامیاب ہو گئے انقلاب. آیت اللہ کاشف الغطاء کے بقول, حر کا یزید کی لشکر سے حسین کی لشکر کی طرف آ جانا ہی حسین کی جیت کا اعلان ہے. پابندی لگا دی, حسین کہہ رہے تھے میری بزم سے جانا ہو تو چلے جاؤ, یزید کہہ رہا تھا کوئی یہاں سے جائے گا نہیں. حسین کہہ رہے تھے جاؤ, یزید کہہ رہا تھا کوئی جائے گا نہیں. یزید کی بات کو ٹھکرا کر حر کا حسین کی طرف آ جانا حسین کی جیت کا اعلان ہے. ورنہ نمازیں تو دونوں طرف تھی, روزے تو دونوں طرف تھے, بس نماز تھی, امام نہیں تھا. بغیر امام کے نماز ہو ہی نہیں سکتی. حر نے چھور بدل کے بتا دیا کہ نماز اور حسین ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہو تو انقلاب کربلا کی طرف آؤ. بتا دیا جیتا کون ہے, ہارا کون ہے. تبھی یہ فیصلہ ہو چکا تھا, حر نے فیصلہ ہی کر دیا تھا. بہترین صحابی ملے, اور آج بھی ایسے اصحاب کو اور ناصر کو حسین ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی کہ انقلاب کربلا ایک دن کا انقلاب ہے نہیں. حل من ناصر فرش عزا کا بچھانا, یعنی امام کا جواب دینا, مولا آپ نے ناصر کو پکارا تھا ہم ہیں, اپنے گھروں گھر بار کو چھوڑ کر آپ یہاں پر تک چلے آئے ہیں, اور یہ اعلان کرتے ہوئے کہ مولا ہم آپ کو تنہا رہنے نہیں دیں گے, اکیلا نہیں چھوڑیں گے. بہترین ناصر ملے. تیسرا امتیاز بتا دو انقلاب کربلا کا, کیوں یہ انقلاب کامیاب ہو گیا. جنگ احد اور جنگ کربلا میں ایک نازک سا فرق ہے. جنگ احد میں بھی جنگ ہوئی, کربلا میں بھی جنگ ہوئی. وہاں بھی رہبر معصوم, یہاں بھی رہبر معصوم. وہاں بھی کئی اصحاب تھے, یہاں بھی کئی اصحاب تھے. وہاں بھی تابعین میں سے تھے, یہاں بھی تابعین میں سے تھے. وہ جنگ بھی مختصر رہی, یہ جنگ بھی مختصر رہی. وہ بھی حق پر تھے, یہ بھی حق پر تھے. وہ بھی معصوم کے سائے میں تھے, یہ بھی معصوم کے سائے میں. لیکن فرق کیا ہے جنگ کربلا اور جنگ احد میں؟ فرق یہ ہے کہ جنگ احد میں منافق نظر آئے, لیکن انقلاب کربلا میں کوئی منافق نظر نہیں آیا. یہاں پر سب مومن تھے, اور انہوں نے انقلاب کربلا کو کامیاب کر دیا. بہترین رہبر,
بہترین چاہنے والے ناصر، اور تیسرا امتیاز یہ کہ بہترین وقت کا انتخاب۔ شاید آپ پہلی مرتبہ اس جملے کو سن رہے ہیں، انقلاب کے لیے کون سا وقت مناسب ہے؟ ہم لوگ سوچتے ہیں نا جب بھی چاہے ہو جائے انقلاب، نہیں، بہترین زمان اور وقت کا انتخاب انقلاب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ماہ رجب سے یہ انقلاب شروع ہوا، 10 محرم کو یہ انقلاب کمال تک پہنچا ہے۔ درمیان میں 2 مہینے ہیں اللہ کے، ایک رمضان کا مہینہ اور دوسرے ذی‌الحج کا مہینہ۔ رمضان میں لوگوں کی معنویت پہ کام کیا حسین نے مکے میں رہ کر کہ اپنے دلوں کو صاف کرو۔ حج کے موقع میں امام حسین نے میدان عرفات میں پکار پکار کر کہا حق کا معیار کیا ہے۔ ان سارے 6 مہینے کے دوران امام نے تبلیغ کی، خطبے کے ذریعے، خطابے کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، خطوط کے ذریعے سے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کرے، کہیں کل آنے والے دن انسان یہ نہ کہے کہ ہمیں کربلا کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ دیکھیں ان امام کی بصیرت کیا ہے، دور اندیشی کیا ہے۔ جب لوگ حج کی طرف آ رہے تھے تو امام حج سے جا رہے تھے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو آخر امام مکے سے جا کیوں رہے ہیں۔ اگر کنج کاو ہوتے لوگ، جستجو گر ہوتے لوگ، تو امام کے نکلنے ہی سے سمجھ جاتے یہ ہمارا طواف نہیں ہے۔ یہ امامت کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یعنی بچے کو چھوڑ کر جھولے کا طواف کرنا، کہ امام کعبے سے نکل رہا اور لوگ طواف میں مصروف ہیں۔ کس چیز کا طواف کر رہے ہیں؟ خانہ دیواروں کا طواف؟ جس گھر میں معنویت نہ ہو، روح نہ ہو، اس گھر کا طواف کیا جائے؟ اصل بدعت تو یہ ہے کہ امامت کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے، اصل تو بدعت یہ ہے۔ یہ نہیں کہ امام کی تعریف کی جائے تو بدعت ہے، نہیں، صاحب خانہ کو چھوڑ کر گھر کی طواف کیا جائے، یہ تو دیوانگی ہے۔ تو امام نے بتا دیا، تبلیغ کا وقت دیا، امام نے انتخاب کیا، کربلا کا پیغام جو امام نے پہنچایا، وہ ہر گام پر، ہر موڑ پر، یہ کہ دیکھو میں نکل رہا ہوں یہاں سے، بڑے بڑے شہروں کا، جو اس وقت اسلامی شہر کہے جاتے تھے، کوفہ، امام نے خطوط لکھے کوفے کو، کوفہ مرکز سمجھا جاتا تھا اسلامی ممالک کا، بصرہ امام نے خط لکھے، تو یہ نہ کہیں بڑے بڑے شہروں کو مالے، یہ کہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا۔ کوفہ، مدینہ، اللہ اکبر۔ آج ہم تحلیل کرتے ہیں تو پتہ نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ انقلاب کربلا سے آگاہ ہی نہیں ہیں۔ مدینہ سے امام نکل رہے تھے، امام نے کہا میں رات کی تاریکی میں نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں کہا تھا مروان سے اور ولید بن عتبہ سے کہ مدینہ میں گورنر سے کہا تھا میں رات کی تاریکی میں جانے والا نہیں ہوں، میں دن کے اجالے میں نکل رہا ہوں، تاکہ مدینہ والوں کو پتہ چل جائے کہ امام مدینہ سے نکل رہا ہے، بڑا شہر مدینہ جو رسول کا شہر، وہاں سے نکل رہے ہیں، تاکہ مدینہ والوں کو پتا چلے، مکہ اسلام کا مرکز، وہاں سے نکل رہے ہیں تاکہ مکے والوں کو پتا چل جائے، اور کوفے کی طرف جا رہے ہیں تاکہ کوفے والوں کو پتا چل جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ انقلاب کربلا اندھیرے میں رونما ہو گیا، نہیں، امام نے کہا غدیر بھی دن کے اجالے میں اعلان کیا گیا اور انقلاب کربلا بھی دن کے اجالے میں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے رات کی تاریکی ہمیں نظر نہیں آیا۔ بڑے بڑے شہروں کا انتخاب کیا، ہر بڑے شہر میں پیغام پہنچایا تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں انقلاب کربلا سے۔ یہ امتیاز انقلاب کربلا ہے کہ بہترین وقت کا انتخاب کیا، رمضان اور ذی‌الحج۔ اور تیسرا امتیاز اسی وقت کے اعتبار سے، وہ ہے اسلام کا پہلا مہینہ محرم۔ پہلا مہینہ محرم کا انتخاب کیا، کوئی بھی قوم ہو وہ سال کے پہلے مہینے یا ابتدائی دنوں کا احترام کرتے ہیں، وہ احترام کریں، یاد آئے ان کو پہلا مہینہ تو حسین کا انقلاب یاد آئے، حسین کا انقلاب یاد آئے۔ بہترین وقت کا انتخاب کیا، افراد کا انتخاب، وقت کا انتخاب، اور مکان کا انتخاب۔ کربلا کا انتخاب امام نے اپنی مرضی سے کیا ہے کہ ہم یہاں رکیں گے۔ کیوں کربلا کا انتخاب کیا؟ امام نے زمین کو خریدا، زمین کے مالک بنے، ملکیت آپ کے ہاتھ میں آئی، اسی زمین پہ خیمے لگائے، تاکہ آئندہ آنے والا دشمن یہ نہ کہے کہ ہماری زمین میں حسین آ گئے تھے تو ہم نے مار دیا۔ حسین نے خرید کر بتا دیا کہ میں میری زمین میں تھا، آپ نے مجھے مارا ہے۔ غور کیجیے گا اس بصیرت کو امام حسین علیہ السلام۔ کبھی حسین پر غصبی ہونے کا الزام نہ ہو، حسین کو کبھی دنیا والے یہ نہ کہے ہمارے ملک میں آ گئے تھے, ہماری زمین پر آ گئے تھے, ہم نے مار دیا. حسین نے زمین خرید کر بتا دیا مجھے مارا ہے تو میرے گھر میں مجھے مارا ہے. مکان کا انتخاب بہت ضروری تھا, بہت ضروری تھا. کربلا کا انتخاب کیا, یہ وہ زمین ہے جسے انبیاء نے, جس زمین پر پہنچ کر گریا کیا ہے, انبیاء نے گریا کیا ہے. اس زمین کا انتخاب کیا جس کی طرف توجہ انبیاء کی تھی, اولیاء کی تھی. مولا کائنات نے اس زمین پر بیٹھ کر گریا کیا ہے. اس سرزمین کا انتخاب کیا جس سرزمین پر معصومین کے قدم پڑ چکے تھے. اس مکان کا انتخاب بہت ضروری تھا. جانے اسلام ہے کعبہ, روح اسلام ہے کربلا. ہر دن صبح کعبہ کربلا کی طرف رخ کر کے سلام کرتا ہے. کیا کربلا تیرا انقلاب نہ ہوتا تو کعبے کو حاجی بھی نہ ملتے. مسجدیں رخ کر کے سلام کرتی ہیں کربلا کو. کیا انقلاب کربلا تو نہ ہوتا تو مسجدوں کو نمازی نہ ملتے, نہ حاجی ملتے نہ نمازی. یہ تصور ہمارے ذہنوں میں رہے تو انقلاب کربلا جو کربلا کی زمین ہے اس کا انتخاب بھی امام نے اپنی بصیرت کے ساتھ, اپنی منصوبہ بند پلان کے ساتھ امام نے انتخاب کیا ہے. یہ سرزمین بڑی ہی بابرکتوں والی زمین ہے. اگرچہ امام سے پہلے یہاں خاک کا ایک ڈھیر تھا, لیکن امام کے قدم جو ہی پڑے وہ سرزمین بن گئی فضیلتوں کا مرکز. وہاں کی خاک بن گئی خاک شفا. امام نے جگہ کا بھی انتخاب کیا تو اپنی بصیرت کے ساتھ انتخاب کیا. مکان کا انتخاب, وقت کا انتخاب. چلیے ایک اور امتیاز بھی بتا دوں میں انقلاب کربلا کا, تاکہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. انشاءاللہ موضوع پہ گفتگو ہم کل سے شروع کریں گے. ایک فضیلت ہے, جتنی ضرورت تھی تبلیغ کی, پیغام پہنچانے کے جتنے وسائل ہیں سارے وسائل کا انتخاب اور سلیکٹ کیا امام حسین علیہ السلام. لوگوں کو کس طرح پیغام پہنچایا جا سکتا ہے آج کی دنیا میں, لوگوں کو پیغام پہنچانے کے کتنے طریقے ہیں, تقریر, خطبہ, قلم, تحریر, خط, فرد کے ذریعے سے پیغام پہنچانا, جتنے طریقے ممکن ہو سکتے تھے پیغام پہنچانے کے سارے طریقوں کا امام نے استعمال کیا. جہاں خطبے کی ضرورت پڑی وہاں خطبہ دیا, جہاں خط کی ضرورت پڑی وہاں خط لکھا, جب فرد کو بھیجنا تھا وہاں فرد بھیجا, مسلم کو بھیجا کوفے میں, عبید اللہ ابن زہاق کو بھیجا بصرے میں, اور خود امام نے کبھی خط لکھا حبیب کو, کبھی کسی کو بھیجا بلانے کے لیے. جب سارے مراحل طے ہو چکے خود امام زہیر کے خیمے میں پہنچ گئے. جتنے طریقے ہو سکتے تھے انقلاب کربلا کو پہنچانے کے سارے طریقوں کا استعمال کیا, کہ آنے والے یہ نہ کہیں کہ ہمیں پیغام نہیں پہنچا تھا, ہم اندھیرے میں تھے. امام نے کہا نہیں, سارا پیغام پہنچا دیا. آخری وقت بھی امام نے خطبہ دیا, دشت کربلا میں خطبہ دے کر بتا دیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا ہے, جان لو کہ میں کون ہوں. ہر طریقے سے امام نے پیغام پہنچا. یہ امتیاز کربلا ہے. یہ نہیں کہ دور دراز علاقے میں امام شہید ہو گئے کسی کو خبر نہ تھی, نہیں, سب کو انفارم کر دیا تھا امام نے. بڑے بڑے اصحاب نہیں آئے. یہاں امتحان کی منزل ہوتی ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیوں نہیں آئے, کیا نہیں آئے. بڑا ہدایت کا مرحلہ تھا, توفیق کا مرحلہ تھا. پیغمبر اسلام ان کے لوگوں کے درمیان رہے, کئی لوگوں نے پیغمبر اسلام کو لبیک نہیں کہا. امام حسین نے پیغام پہنچا دیا ہے. جو سوچنے میں رہ جاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے, سوچ کر جو قدم آگے بڑھاتے ہیں وہی کامیاب. زمین پر نقشہ بنانے والے کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے. ذہن میں نقشہ بناؤ اور اس نقشے پر عمل کرنے کی کوشش کرو.
نعرہ حیدری,
نعرہ صلوات,
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نقشہ بناؤ, عمل کرنے کی کوشش کرو. اور یہ بھی یاد رہے, محبت اہل بیت میں, اطاعت اہل بیت میں شک کو کبھی آنے نہ دیں. جو ذرہ برابر شک کرنے کی کوشش کرے یقین مانیے وہ مقصد اہل بیت سے بہت دور ہوتا چلا جائے. یہ سوچے کہ ہمارا کیا ہوگا,
حر ابن عبداللہ سے امام نے کہا میرے ساتھ چلو گے؟ کہا مولا میں نہیں آ سکتا لیکن میرے پاس ایک گھوڑا ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں، اسے لے جائے، تیز ترار گھوڑا ہے۔ امام نے فرمایا میں وسائل جمع کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے کچھ صفات والے لوگ چاہیے جو میرا انقلاب کا ساتھ دیں۔ مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، تمہاری دولت نہیں چاہیے، تمہارا گھوڑا نہیں چاہیے، مجھے میں یہ چاہتا ہوں تم آؤ میرے ساتھ۔ میں تمہارے گھوڑے کو حیات نہیں دینا چاہتا، میں تجھے تمہیں حیات دینا چاہتا۔ حسین اصحاب اور وسائل جمع نہیں کر رہا ہے، حسین ایسے افراد کو جمع کر رہا ہے جو انقلاب کے کام آئے۔ امام حسین نے کبھی پیسہ مانگا کسی سے؟ اور یہ نہیں کہا امام نے کہ میرے نام پر تم چاہے پیسہ دے دو گے تو میری محب بن جاؤ گے، ایسا نہیں کہا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ خواہش کی امام نے، جب پانی پینا تو مجھے یاد کرنا بس۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس جو دولت ہے وہ لٹا دو گے تو میرے محب بن جاؤ گے، نہیں، پانی پینا تو مجھے یاد کرنا، یہ تمہاری محبت ہے، یہ تمہارا سلیقہ ہے، تبرک کا اہتمام سبیلوں کا اہتمام، تمہارے محبت کے انداز ہیں، مظاہر محبت ہے یا تمہاری کوششیں ہیں، لیکن میں تم سے نہیں مانگ رہا ہوں، میں مانگ رہا ہوں صرف پانی پینا تو مجھے یاد کرنا، تاکہ جو زندگی تمہیں ملی ہے وہ زندگی حسین کی عطا کردہ زندگی، وہ حسین کی دی ہوئی زندگی۔ پانی یعنی زندگی دونوں ایک ہیں، پانی اور زندگی دونوں ایک مترادف ہیں، پانی بند ہو جائے تو زندگی ختم ہے، جب پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا۔ خوب یاد کریں گے تو کیا کریں گے؟ حسین کا مقصد تمہارے ذہن میں آئے گا۔ چار امتیاز ہو گئے انقلاب کربلا کے، پانچ۔ پہلا امتیاز بہترین رہبر ملا، دوسرا امتیاز بہترین ساتھی ملے، تیسرا امتیاز بہترین وقت کا انتخاب کیا، چوتھا امتیاز بہترین مکان کا انتخاب کیا، پانچواں امتیاز یہ کہ بہترین وسائل اور بہترین امکانات کا استعمال کیا جہاں سے پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، اور چھٹا امتیاز اور آخری امتیاز یہ کہ ہر انقلاب چلتے چلتے چند قدم جا کر رک جاتا ہے، لیکن حسین نے اپنے کچھ گھر والوں کو اپنے ساتھ لیا جو انقلاب کربلا کو کربلا سے اٹھا کر کوفہ لے جائیں، کوفے سے شام لے جائیں، شام سے مدینہ لے جائیں۔ حسین نے تین شہروں کا انتخاب کیا تھا اپنے انقلاب کو برپا کامیاب بنانے کے لیے، مکہ، مدینہ، مکہ، اور درمیان میں کوفے کے قریب تک امام پہنچ گئے، زینب کو ذمہ داری دے دی، اور دو شہر باقی ہیں، زینب اس کو تم وہاں تک پیغام پہنچا دینا تاکہ پانچ شہر جو اسلام کے مشہور و معروف ہیں وہاں تک پیغام پہنچ جائے، ایک کوفے کے بازار میں کھڑے ہو کر میرا پیغام پہنچا دینا، دوسرے شام کے دربار میں میرا پیغام پہنچا دینا، تاکہ یزید کو پتہ چل جائے کہ حسین مرا نہیں ہے، حسین زندہ ہے۔ جو کام کیا ہے زینب اور زینب کے ساتھ رہنے والی خواتین نے، وہ کام کسی اور انقلاب میں ہمیں نظر نہیں آیا۔ دیکھیں تاریخ کا اوراق الٹ کر دیکھیے، مقصد حسین کو زمین پر گرنے نہ دیا زینب نے، جوں ہی امام گھوڑے سے گر رہے تھے مقصد کو زینب نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ ایسی بہن اور ایسی عظیم خاتون کسی اور انقلاب کو نہیں ملی جو انقلاب کربلا کے مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ کسی بزرگ کا خوبصورت جملہ ہے، قرآن بچا کر حسین شریک القرآن، مقصد حسین بچا کر زینب شریکت الحسین، ایک شریک اور دوسرے شریکہ، یہ شریک القرآن ہے قرآن بچا کر، وہ مقصد حسین بچا کر شریکت الحسین۔ امام ساتھ لے گئے، ابن عباس نے پوچھا تھا مولا بیویوں کو عورتوں کو کیوں ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ امام نے اتنا ہی جملہ فرمایا تھا، ان اللہ شاء ان یرانا قتیلا یراہن سبایا، خدا دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ ہم جانوں کی قربانی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، اور عورتوں کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ انقلاب کے بعد اسارت کی قربانی دینا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ ہم شہادت پر اختیار رکھتے ہیں اور وہ ان پر شہادت واجب نہیں ہے، جہاد ان پر عورتیں ہیں، لیکن کیا وہ اسارت جیسے عظیم مصیبت کو اپنا کر راہ خدا میں قربانی دیتی ہیں کہ نہیں دیتی؟ الحمدللہ حسین بہترین شہید، اور زینب نے اسارت میں وہ پیغام دیا کہ دنیا میں کسی نے نہیں دیا، کسی نے نہیں دیا، اس انقلاب کو پہنچا دیا کہاں تک، جہاں سے حکم صادر ہو رہے تھے کہ حسین کو قتل کرو، جہاں سے حکم صادر ہو رہے تھے کہ حسین کے گھر والوں کو ایسی جگہ گھیرو جہاں پر نہ پانی ہو نہ غذا،
اور وہاں تک پہنچ کر زینب نے ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا، دیکھو تم نے حسین کا سر تو تن سے جدا کر دیا لیکن حسین کا مقصد تمہارے دربار میں اعلان کر رہا ہے، تم حکم دو تو مؤذن اذان دے اور میرا بیٹا حکم دے تو مؤذن اذان کو روک دے گا، دربار تیرا ہوگا، تخت تیرا ہوگا، فوج تیری ہوگی، بات چلے گی تو ایک بیمار سید سجاد کی بات چلے گی۔ یہ انقلاب کا اثر، امتیاز ہے انقلاب کربلا کا۔ جب یہ سارے امتیازات ایک جگہ پر جمع ہو گئے تو یہ انقلاب دنیا میں بے نظیر ہو گیا، اب کسی کربلا کی ضرورت نہیں ہے، جو کربلا ہے اس کربلا کے سائے میں ڈھل جانے کی ضرورت ہے، اس انقلاب کے سائے میں اپنے آپ کو لے آنے کی ضرورت ہے۔ بڑی قربانیاں دیں انقلاب کربلا والا، بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ حسین سے بڑھ کر کیا قربانی ہے، زینب سے بڑھ کر کیا قربانی ہے، یہی سوچ یہی فکر کو لے کر امام مدینہ سے چلے تھے۔ چھوٹا سا قافلہ، بعد میں لوگ کچھ آ کر جمع ہو گئے جو 72 ہو گئے۔ مدینہ سے جب چلے تھے تو یہ قافلہ بڑا غریب تھا، مدینہ شہر ہے حسین کا، مدینہ شہر ہے زینب کا، جب یہ قافلہ مدینہ سے چلا تو بہت چھوٹا قافلہ تھا، وہاں پر اصحاب کے نام ہم نے نہیں دیکھے، مدینہ سے جب قافلہ چلا تھا صرف حسین اور حسین کے گھر والے، بڑی بے کسی تھی۔ آج ہمارے ہاں کوئی کسی شہر سے کوئی عالم جانے لگتا ہے، کوئی بزرگ شخصیت جانے لگتی ہے تو شہر والے روک کر پوچھتے آخر کیا ہو گیا، مجھے نہیں معلوم امام مدینہ سے جا رہے ہیں لوگ، امام کا روکتے کیوں نہیں امام کو، ہم سمجھتے ہیں یہ مصیبت نہیں ہے، کیوں فرزند فاطمہ فاطمہ کی قبر پر یہ بیان کر رہا ہے کہ ماں میں اکیلا ہو گیا، کیوں رسول کی قبر پر امام حسین علیہ السلام فرما رہے یا نانا مجھے قبر میں چھپا لیجئے گا، میں اتنا اکیلا ہو چکا ہوں، اور یہاں سے نکل رہے ہیں امام اور مدینہ والے خاموش ہیں۔ یہ بہت بڑا مرحلہ ہے میرے عزیزو، بہت بڑی مصیبت کے دن ہے۔ امام نے ایک چھوٹا سا قافلہ تیار کیا، ہر ایک کو اپنے اونٹ پر گھوڑے پر بٹھایا، ایک ندا گونجی، اے مدینے والو اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، راوی کہتا ہے اس آواز کے گونجنے کے بعد میں نے دیکھا ایک پردہ پوش خاتون گھر سے نکلی اور اونٹ کی طرف آ رہی تھی، آگے آگے عباس تھے، دائیں جانب حضرت قاسم اور بائیں جانب حضرت علی اکبر، بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہ بی بی آ رہی تھی۔ میں قریب پہنچ کر پوچھنے لگا یہ بی بی ہوئے کون، عباس نے آواز دی یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اس طرح ہماری میں اس بی بی کو بٹھایا گیا جیسے شہزادی ہیں، عباس نے اپنے زانوں کو خم کیا، زینب نے اپنا پیر عباس کے زانوں پر رکھا، دونوں طرف شانوں کو ابا قاسم و اکبر نے تھاما اور زینب کو اونٹ پر سوار کیا۔ کتنا دل بڑھ گیا ہوگا زینب کا، ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اکبر جیسا بیٹا ہو، قاسم جیسا بھتیجا ہو، اس پر کون حملہ کر سکتا ہے، اس کی چادر کو کون چھین سکتا ہے، یہ بڑی امیدیں انسان کے دل میں آ جاتی ہیں۔ علی کی بیٹی مدینہ سے چلی، چھوٹا سا قافلہ لے کر حسین چلے، مکے میں حسین رہے، زینب ساتھ ساتھ رہی، لیکن زینب کا دل اس وقت ٹوٹ گیا جب سفر کے دوران مسلم کی شہادت کی خبر حسین کو ملی، حسین کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خیمے سے ایک بچی کو حسین نے بلایا، اپنے زانوں پر بٹھلایا، سر پر دست شفقت پھیرنے لگے، ایک مرتبہ سکینہ نے بڑھ کر پوچھا تھا کہ بابا یہ کیا طریقہ ہے، مسلم کی بیٹی نے کہا تھا کہ اس طرح سے تو دست شفقت یتیموں پہ پھیرا جاتا ہے، مرتبہ سینے سے لگا کر حسین نے کہا تھا ہاں بیٹا تیرا بابا کوفے میں شہید ہو گیا، اس کے لاشے کو ظالم کھینچ کر گلی و کوچے میں پھرا رہے، دست شفقت پھیر کر اپنے سینے سے لگا لیا، جب
مدینے سے قافلہ چلا تھا تو زینب کی امیدیں بڑھ گئی تھی. جب دستِ شفقت حسین نے مسلم کی بیٹی کے سر پہ پھیرا تو سکینہ کی امیدیں بڑھ گئی. یہی سوچتی رہی ہوگی ارے جو بھی یتیم ہوتا ہے اس طرح اس کا احترام کیا جاتا ہے. ارے یہ دونوں بیویوں کا بھرم اور اعتماد بڑھ گیا تھا. ارے یتیموں پر رحم کیا جاتا ہے, عورتوں کا احترام کیا جاتا ہے, لیکن عصر عاشور کا موقع لیکن جو ہی محرم کا چاند افق پر دیکھا زینب کی بے چینیاں بڑھ گئی. کہا بھیا یہ کیسا چاند ہے, ارے جب بھی میں اس چاند کو دیکھتی ہوں میرا دل بیٹھ جاتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چاند ہمیں کوئی مصیبت کی خبر لے آئے. حسین نے اشارہ کیا زینب اب مصیبتوں کا سفر شروع ہو چکا ہے, مسلم کی شہادت کی خبر یعنی کوفے والے ہمارا ساتھ نہیں دیں گے اور مصیبتوں کا سفر شروع ہوگا. ارے زینب کو اعلان کیا حسین نے, یہ قافلہ کربلا کی طرف چلا. ارے بیبیوں کی ڈھارس تھی, اے چاند آسمان کے تو نے کئی چاند زمین پر دیکھے. ارے رباب کے چاند کو دیکھا, ام فروا کے چاند کو دیکھا, ام لیلا کے چاند کو دیکھا, تو نے ابھی یہ بھی دیکھا فاطمہ کا چاند اصحاب کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. ارے یہ چاند تو دیکھ رہا ہے, ذرا عصر عاشور آنا. ارے یہ حسین کا چھوٹا سا قافلہ کہ یہ فاطمہ کا چاند بھی زخموں سے چور ہو کر ارے زمین کربلا پر گرے گا. یہ ام لیلہ کا چاند سینے پزلوں کے نیزہ کھا کر شہید ہوگا. یہ رباب کے چاند کے گلے پر ارے تیر چلے گا. ارے خار ام فروا کا چاند قاسم کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوگا. ارے یہ چاند محرم کا چاند نہیں, یہ مصیبتوں کا چاند ہے, یہ محرم کا چاند نہیں, یہ آفتوں کا چاند ہے. اس چاند کو دیکھنے کے بعد اہل بیت کے گھر میں بے چینی بڑھ گئی, دلوں کو ڈھارس ملی تھی عباس سے, دل کو ڈھارس ملی تھی اکبر سے, قاسم سے. اور اس وقت زینب نے دریا کی طرف رک کر کے پکارا تھا, بھیا جب میں مدینے سے چلی تھی تم میرے ہمارا ہاتھ تھامے ہوئے تھے بھیا, آج 11 محرم کی صبح زینب اونٹ پر بیٹھنا چاہتی ہے, کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا, ارے کوئی نظر نہیں آیا, مقتل کا رخ کیا, نہر کا رخ کیا. بھیا عباس, ارے زینب آکے زینب تنہا ہو گئی. ارے کوئی نہیں جو زینب کے بازو کو تھام سکے. ارے سکینہ نے ایک منظر دیکھا تھا کہ یتیموں کے سر پر دستِ شفقت پھیرا جاتا ہے, لیکن سکینہ نے بابا کی رخ کی طرف کیا, مقتل کا رخ کر کے کہنے لگی بابا آج میں بھی یتیم ہو گئی. ارے کوئی دستِ شفقت پھیرنے والا نہیں, ہاں تسلی دی گئی تو تماچوں سے, تسلی دی گئی تو تازی.
الا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. السلام يا ابا عبد الله. پتا نہیں جب سے چاند دیکھا دل بیٹھا جا رہا ہے. آٹھویں امام نے کہا ابن شبیب ان کنت باقی فلیبکی علی الحسین. شبیب کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ انسان رونا چاہتا ہے, اس کا دل بیٹھ جاتا ہے. امام نے فرمایا ابن شبیب جب بھی رونے کا من کرے تو میرے حسین پر رونا. جب بھی رونے کا من کرے میرے حسین کو یاد کر لینا. اس لیے کہ انا حسین نے کہا تھا انا قتیل الابارہ, میرے چاہنے والوں بس ایک جملہ میرے مصیبت کے لیے کافی ہے, مجھے ظالموں نے رلا رلا کر شہید کیا. رخ کریں کربلا کی طرف. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح اللتی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النہار ولا جعلہ اللہ آخر الہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین.